शुरू करता हूँ उस खुदा के नाम से जो इंतहाई मेहरबान और बेपनाह रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनके आले पाक पर। नाज़रीन, हर वो आदमी जो वाक़ए करबला के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, वो बहरहाल ये जानने की कोशिश करता है कि इस वाक़े में कौन सी शख्सियात शामिल थीं, क्योंकि जैसी शख्सियात होती हैं वैसे ही वाकयात वजूद में आते हैं, और कभी वाकये को देख करके शख्सियात की हैसियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। यकीनन अजीम वाकया है तो शख्सियात भी अजीम होंगी, इसलिए ज़रूरी है कि उन शख्सियात के बारे में गुफ्तगू की जाए जो वाकये करबला जैसा अजीम वाकया वजूद में लाई हैं। इनमें एक अहम किरदार जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का है। आपने इस पूरी तारीख में एक नुमायाँ किरदार अदा किया है, चाहे वो करबला से पहले का हो और चाहे करबला के बाद की तारीख हो। हम इन दोनों पहलुओं के सिलसिले में, तारीख के दोनों हिस्सों के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पर हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना अख्तर अब्बास जौन साहब किबला से। मैं मौलाना खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ।
मैं भी आपकी खिदमत में और नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ।
मौलाना, हमारी गुफ्तगू का मौजू है जनाब ज़ैनब का किरदार वाकिया करबला में, ये उससे पहले का रहा हो या उसके बाद का, खुद ये किरदार क्या है? आप इस पर मुख्तसर से रोशनी डालें ताकि गुफ्तगू आगे बढ़ाया जा सके।
अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि अजीम किरदार, अजीम शख्सियतें अजीम किरदार जन्म देती हैं, और पूरी तारीख में ऐसा ही हुआ है। और ख़ास कर करबला का वाक़या जो एक अजीम वाक़या है जिसके बहुत सारे असरात हैं तारीख़ पर और इंसानी ज़िंदगियों पर, उसमें मुतअद्दिद किरदार भी हैं, कई किरदार एक साथ जो हैं बड़े किरदार अदा करते हैं। मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक अजीम किरदार, और इस किरदार के बाद जनाब अलफजल अब्बास का किरदार, असहाब में हबीब ने मज़ाहिर के किरदार, जनाब ज़ुहैर क़ैन के किरदार, ख़वातीन में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा किरदार की जो बहुत ही नुमाया किरदार ख़वातीन में, दीगर ख़वातीन का भी किरदार रहा है, खुतबे हैं कूफे में शाम में, लेकिन जनाब ज़ैनब का किरदार बहुत ही नुमाया किरदार शुरू से लेकर आखिर तक। और असल में देखें तो इसी किरदार को अदा करने के लिए आई ही थी जनाब ज़ैनब, क्योंकि मदीने से आपको मालूम था, मदीने से इस बात की खबर थी। अल्तबाद रवायतों के एतबार से यह है कि मालूम होता है कि इमाम हुसैन सलाम को पहले ही से, और इमाम हुसैन सलाम के साथ साथ जनाब ज़ैनब को भी बहुत सारी चीज़ों से आगाह किया गया था, इमाम अली सलाम ने आगाह किया था। यानी करबला का वाकया किसी हद तक जो है नज़रों के सामने था, और उसके लिए तैयार होके वहां से आई थी, उसके लिए अपने आप को तैयार किया था, अपने शोहर से इजाज़त ली थी, चाहती तो मदीने में रुक सकती थी अपने बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ, क्योंकि मालूम है कि उनके शोहर मदीने में थे और करबला नहीं आए। लेकिन जनाब ज़ैनब खातून होते हुए उस वक्त की गर्मी और जो भी सफ़र की मशक्क़तें थीं, उन तमाम मशक्क़तों को बर्दाश्त करते हुए एक लंबा सफ़र तय किया मक्के तक आना। मक्के में इमाम हुसैन सलाम का क़याम तकरीबन 3 महीना से ज़्यादा इमाम का क़याम वहाँ मक्के में रहा, 3.5 महीने के आसपास। फिर उस वक्त करबला में आना, करबला में आने के बाद फिर 2 मुहर्रम को करबला में जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस पूरे काफिले के साथ आई हैं, तो पूरा किरदार यहाँ से अब शुरू होता है। लेकिन इस किरदार में भी बहुत तब्दीलियां आती हैं। मसलन आशूर से पहले अगर हम देखते हैं तो जनाब ज़ैनब का किरदार अजीम किरदार फिर भी है, लेकिन आशूर के बाद यह किरदार बहुत ही अजमत हासिल कर लेता है। कि
क्या
जिसकी
वजह है
तरफ
इसकी, इस तब्दीली की?
तब्दीली की वजह मुतअद्दिद है, पहले हम उसकी तरफ थोड़ा इशारा करना चाहेंगे कि असल वो किरदार में तब्दीली कितनी बड़ी आई है। चूंकि जो वाकयात हैं शब आशूर के, आशूर से पहले के 2 मुहर्रम को जैसे वारिद हुई जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और शहादत की जो खबर कुछ अंदाज़ा हुआ वहाँ पर भी आपको बेचैनी हुई और आपने उस बेचैनी का इजहार किया, खासकर शब आशूर में ये बेचैनी बहुत ही ज़्यादा वाज़े हो गई है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की घबराहट। चूँकि एक खास इश्क है भाई और बहन के दरमियान में, एक खास मोहब्बत है भाई और बहन के दरमियान में, क्योंकि मामूली आम भाई बहन जैसे भी नहीं हैं, अली और फातिमा के बेटे और अली और फातिमा की बेटियां हैं ये, तो बहुत दूसरों में बहुत फ़र्क है। फिर उसके बाद ये कि इमाम हैं और इमामत से जो इश्क होना चाहिए वो है, इस बुनियाद पर एक फितरी वो अमल था कि जो जनाब ज़ैनब से बार बार जाहिर हुआ, यानी امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جیسے ہی وہ لمحات قریب آتے جا رہے ہیں، جناب زینب السلام علیہ کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے، اپنی گھبراہٹ کا اظہار بھی بار بار کر رہی ہیں، اور شب عاشور میں یہ اظہار اس حد تک بڑھا کہ بعض روایتوں کے حساب سے غش کی کیفیت ہوئی. جیسے کہ روایت میں ہے کہ امام حسین السلام جب شب عاشور میں نکلے اور جا کر مقتل کا معائنہ کیا، چونکہ کل جنگ ہونی ہے، اور معائنہ کر کے واپس پلٹے اور خیمے میں داخل ہوئے، تو یہ روایت ارشاد پیرل ایک معتبر شیخ مفید کی کتاب ہے، اس میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، بیماری کی حالت تھی، اور جناب زینب میری عیادت کر رہی، میری پھوپھی میری عیادت کر رہی تھکت، اور جناب امام سجاد علیہ السلام کا خیمہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے بہت نزدیک تھا، بالکل بغل میں یہ خیمہ تھا. امام صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے تو امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب ہی میں، پوری روایت اس طریقے سے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب ہی میں جو ہے ادھر جون جو جناب ابو ذر کے غلام تھے، کہ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے غلام تھے، وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو شان رکھ رہے تھے، اس پہ تیز کر رہے تھے، اس کو اصلاح کر رہے تھے، اور خیمے میں امام حسین علیہ السلام ٹہل رہے تھے، اور ٹہلتے وقت امام نے کچھ شعر پڑھے وہاں پر. یعنی خیمہ اتنا نزدیک تھا جناب زینب امام سجاد علیہ السلام کا کہ آواز امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی جناب زینب کے خیمے میں، یعنی امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں جا رہی تھی، اور جناب زینب بھی وہیں خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، امام سجاد علیہ السلام کی عیادت کر رہی تھی. امام نے جو شعر پڑھے وہ شعر لکھے ہوئے ہیں تاریخ میں، شکوہ کیا ہے زمانے کا، البتہ اس طرح کا شکوہ نہیں، یعنی امام کو کوئی شکایت اور شکوہ نہیں، امام شہادت کے لیے آئے ہیں، لیکن ایک حقیقت جو اس وقت پیش آ رہی تھی اس کی طرف اشارہ گویا ایک تھا، کچھ شعر پڑھے اس میں، اور وہ شعر کئی مرتبہ پڑھ رہی، یا دہر لکا، وہ شعر اس طریقے سے کہ یا دہر لکا من خلیل کم من کم لکا بالاشراق والاصیلی من صاحب او طالب قتیلی والدہر لا یقن بالبدیلی انما الامر الى الجلیل کل حی سالک سبیلی. یعنی اس شعر میں امام یہ فرماتا ہے کہ زمانہ جو ہے تو کتنا برا ساتھی ہے، کتنا جو ہے انسان کا ساتھی ہے زمانہ، لیکن کتنا برا ساتھی ہے، کتنا ستمگار ساتھی ہے. ہاں جی ہاں، وہی لوگوں کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے کتنے لوگوں کو تو نے صبح شام اٹھا لیا اور جو ہے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے اسی شعر میں اس بات کا اشارہ کہ بہرحال جو کچھ ہے وہ پروردگار کی طرف جانا ہے، سب کو موت آنی ہے اور سب کو پروردگار کی طرف جانا ہے، اور سب فیصلہ پروردگار کا ہے. یہ اشعار امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ روایتوں میں دو تین مرتبہ اس کی تکرار کی، جیسے زبان پہ شعر جو ہے کبھی کبھی آتے ہیں. امام یہ خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے. اس شعر کی آواز، ان اشعار کی آواز جناب زینب کے کانوں سے ٹکرائی امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں. تو امام فرماتے ہیں جناب زینب نکلیں اور امام کے خیمے میں گئیں تیزی سے، اور خیمے میں آنے کے بعد سوال کیا کہ بھیا کیا آپ ان اشعار کے ذریعے سے اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے واقعات شب عاشور میں اور پیش آ چکے ہیں اس کے پہلے، جس سے معلوم ہو چکا کہ کل کا دن شہادت کا دن ہے، لیکن خود امام کی زبان سے یہ اشعار سنا جناب زینب نے، تو خیمے میں آ کے پوچھتی کیا اس اشعار کے ذریعے سے آپ جو اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں؟ امام نے جملہ فرمایا کہ جی ہاں، مثلا شہادت کے دن جو ہے کل جو ہے مقتل ہے، کل شہادت کے دن ہے، کل قتلگاہ میں قربانیاں دینے کا دن ہے. یہ جناب زینب کے لیے عاشور کے پہلے کا بھی دن ہے، شب عاشور کا دن ہے، اتنا دردناک تھا، جبکہ پہلے سے ذہن میں یہ بات کسی حد تک تھی، بار بار امام صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کہتے ہوئے تھے کہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ آخری رات جناب زینب کے لیے اتنی دردناک یہ جملہ تھا اور اتنا سخت تھا کہ روایت میں کہ غش کھا گئیں. ایک جملہ کا واسغلا افسوس ہے، اور اس کو فرمایا کہ لیت الموت آدم للحیات، یعنی اس طرح کا سخت جملہ کا، کاش کی میں زندہ نہ رہتی اس دن کو دیکھنے کے لیے کہ میں اپنے بھائی کے زبانی یہ جملہ سنوں اور اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنوں. یعنی شب عاشور میں یہ ہے کہ بھائی کی شہادت کی خبر سننا بھی جناب زینب کے لیے سخت ہے، اور فطری طور پہ ہونا بھی چاہیے، ایسے بھائی اور ایسے بہن جن کا اتنے 55-56 سال کا پرانا ساتھ، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال ہے اور جناب زینب کی عمر بھی تقریباً 55 سال سے کچھ زیادہ ہے، اتنا پرانا ساتھ واقعا سخت تھا، اور طبعی طور پر ہی ہونا چاہیے تھا، نچل طور پر جناب زینب غش کھا گئیں کیونکہ بالکل اب موت اور شہادت کے لمحے قریب ہو رہے تھے. یہ ہے شب عاشور کی زینب. لیکن یہی جناب زینب سلام اللہ علیہ جو شب عاشور میں بھائی کے شہادت کی صرف خبر سن کے غش کھا رہی ہیں، وہ جناب زینب عاشور کا جب دن آتا ہے، اور جیسے جیسے عاشور کا دن بڑھتا جاتا ہے، ایک ایک لمحہ گزرتا جاتا ہے، لمحے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جناب زینب کے اوپر تمام مصیبتیں جو آ رہی ہیں سب پر مصیبتیں آ رہی ہیں، اور جناب زینب پر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن بڑھتے بڑھتے جب عصر عاشور کا وقت آتا ہے، اور عصر عاشور کے وقت میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، خیمے کو چھوڑ کے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، اور صرف یہ کہ جا نہیں رہے ہیں بلکہ ساری ذمہ داریاں جناب زینب کے سر پہ رکھ کے، جناب زینب کے کاندھوں پہ رکھ کے، آپ کے حوالے سب، یہ خیمہ، یہ بچے، یہ بیویاں، یہ خواتین، ایک جوان موجود ہے وہ بھی بیمار، بیماری کی حالت میں، حتی امام کو بھی جناب زینب کے حوالے کر کے. خوب یہ لمحہ جناب زینب نے یہ بھی دیکھا، اور اس کے بعد اور بھی شدید لمحات اب آنے والے ہیں. اس کے بعد بھائی کی شہادت خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا، پھر خیمے جلیں گے، بچوں کی بے چینی، بچوں کی پیاس، بیویوں کی تڑپ، سب کو دلاسہ دینا، سب کو تسلی دینا، سب کو سنبھالنا. کل کی جناب زینب جو بھائی کی شہادت کی خبر سن کر برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، آج سب کچھ اپنی نظروں سے دیکھا ہے، صرف ایک بھائی کو نہیں، اپنے سات بھائیوں کی شہادت اپنی نظروں سے دیکھا. ان بھائیوں میں جناب عباس جیسے بھائی، ابو الفضل العباس جیسے بھائی، اور ان کے تین سگے بھائی، اور اس کے علاوہ جو اور سارے رشتے دار ہیں، مثلا جناب مسلم ہے، جناب مسلم کے بچے ہیں، جناب مسلم کی شہادت خبر پہلے آ چکی، جناب مسلم کے بچے ہیں، وہ بھی جو ہے ایک طرف سے بھانجے بھی ہوتے ہیں، بھتیجے بھی ہوتے ہیں، اور امام حسین السلام کے تین چار یا پانچ مختلف روایتوں کے حساب سے امام حسین السلام کے یہ سارے کی اولادیں، مثلا مختلف امام حسین السلام کے بیٹے علی اکبر و علی اصغر، یہ شہادتیں، اتنی ساری شہادتوں کا منظر دیکھ رہی ہیں، ان تمام مرحلوں سے گزری ہوئی ہیں، اور گزر کر عصر عاشور سے بھی گزری، اور عصر عاشور سے گزرنے کے بعد اب جب جناب زینب کو دیکھیں تو بہت ہی مختلف جناب زینب، یعنی شاید اگر یہ کردار سامنے نہ ہوتا تو ایک انسان سوچنا چاہتا اور تصور کرنا چاہتا تو مشکل تھا. یعنی مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہ کردار خود سامنے نہ ہوتا، اتنا بڑا کردار عملی طور پر سامنے نہ موجود ہوتا بالکل واضح، تو کیا ہم سوچ سکتے تھے کہ ایک خاتون اتنا بڑا کردار ادا بھی کر سکتی ہے؟ ایک خاتون کے لیے ممکن بھی ہے؟ خاتون جس کے لیے یعنی اللہ نے خلق اس طرح کیا ہے کہ بہرحال چونکہ اس کو بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو پالنا ہے، ایک رحم دل، نرم دل ہے. عام طور سے مردوں کے مقابلے میں خواتین کا دل نرم ہوتا ہے، سختیوں کو برداشت کرنا ان کے لیے سخت ہوتا ہے، مصیبتیں ان سے چھپائی جاتی ہیں چونکہ نرم دل ہے، نہیں برداشت کر پائیں گی، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں، حتیٰ مردوں کے مقابلے میں کافی فرق ہو جاتا ہے. ذرا سا خون نہیں دیکھ سکتی، ذرا سا زخم نہیں دیکھ سکتی، مثلا اپنے بچوں کا ذرا سا زخم، ذرا سا بیماری ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، نرم دل خواتین. اور وہاں پر عاشور کے دن جناب زینب سلام اللہ اتنے سارے منظر خود کے دیکھ کے آئے. مثلا یہ روایت بھی بہت معتبر ہے، مثلا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب جناب اکبر کی شہادت کا وقت آیا ہے تو جناب زینب، چونکہ ابن سید ابن طاؤس کی معتبر ترین مقتل جو ہے مقتل کی کتاب، انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ جب جناب شہادت، جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے اور امام حسین السلام وہاں پر پہنچے ہیں جناب علی اکبر کے پاس، ایک سخت لمحہ تھا، واقعی یہ سخت لمحہ تھا، چونکہ صرف ایک جوان بیٹے کی شہادت کی بات نہیں تھی، شبیہ رسول بھی تھے، رسول اللہ کے شبیہ، ایک خلا جو امام حسین السلام کی زندگی میں تھا، رسول اللہ کی وفات کے بعد ایک چھ سات سال کے بچے کی زندگی میں جو پیش آتا ہے، پھر جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر وہ خلا پورا ہوتا تھا، یعنی ایک اتنا فاصلے کے بعد، چونکہ بچپن میں کوئی چیز چھن جاتی ہے تو وہ اس کا خلا ہمیشہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ بھی رسول اللہ جیسی رحمت و شفقت. لیکن جب جناب علی اکبر جوان ہونے لگے، بڑے ہونے لگے، تو ان کے چہرے کو دیکھ کے رسول اللہ کی یاد آتی تھی. خود امام صلی اللہ نے جملہ بھی آخر میں یہی کہا کہ فلما اشتقنا بزیارت رسولک نظرنا الیک، اے پروردگار، جب میں تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کی طرف دیکھتا تھا، دن میں، رات میں، شاید کبھی سوتے میں جا کر علی اکبر کو دیکھتا، جو رسول اللہ یاد آئے. وہاں پر جناب زینب آئی ہیں، امام حسین السلام سے پہلے جناب زینب جناب علی اکبر کی لاش پر پہنچی ہوئی. البتہ امام حسین السلام نے فوراً پھر جا کر خیمے میں واپس کیا، یہ مقتل کے جملے ہیں کہ پورے چادر سے اپنا چھپا کر اپنے جسم کو جناب زینب اپنے بھائی کے سہارے کے لیے آئی ہیں. اور پھر عصر عاشور تک آتے آتے یہ مصیبت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب یہاں پر جناب زینب بہت ہی مختلف نظر آتی ہیں، شام غریبہ کی زینب بہت ہی مختلف ہیں شب عاشور کی زینب سے، جب خیمے جل رہے ہیں، جب بچے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، جن کو سنبھالنا ہے، پھر جو 11 محرم سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ تو ایک عجیب، یعنی انسان سے کیے کچھ ہم عام طور سے مصائب میں جو ہے کچھ کچھ جملے پڑھتے ہیں, کچھ کچھ واقعات پڑھتے ہیں, پورے مصائب ایک ساتھ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے. ہم کچھ کربلا کا واقعہ کبھی پڑھ دیتے ہیں یا کبھی کوفے کا واقعہ پڑھتے ہیں, لیکن اگر پورے مصائب کو ایک ساتھ انسان ذہن میں لے کے چلے کہ شام غریباں سے لے کے عصر عاشور سے لے کر کے شام تک جناب زینب کن کن مرحلوں سے گزری ہیں, تو لگتا ہے کہ واقعا جناب زینب میں کتنی بڑی تبدیلی آئی عصر عاشور کے بعد, خاص کر عاشور اور خاص کر عصر عاشور کے بعد. اب یہ آپ کا ہاں سوال تھا کہ
کیا وجہ ہے اس تبدیلی کی؟
جی اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ بہرحال تبدیلی تو بہت بغیر وجہ کے نہیں آ سکتی. البتہ ہم یہ نہیں کہتے جناب زینب پہلے معاذ اللہ کمزور دل کی تھیں, نہیں, بہرحال جناب زینب کا پہلے بھی کردار رہا. میں نے عرض کیا کہ سب کچھ جان کے اور سب کچھ سمجھ کے آئی ہیں. جاننا اور سمجھنا اور چیز ہے, اور منظر کو نظروں کے سامنے دیکھنا یہ اور چیز ہے. جناب زینب مدینہ سے بھی جانتی تھیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے, لیکن شب عاشور میں بہت فرق ہو گیا. مدینہ میں غش نہیں اتارے ہوئے, لیکن شب عاشور میں جب یہ لگا نہیں یہ آخری رات ہے میرے بھائی سے ملاقات کی, تو جناب زینب کو غش آ گیا کیونکہ بالکل قریب ہو گیا تھا علماء.
فطری چیز تھی.
لیکن عصر عاشور کے بعد سوال یہ ہے, اہم نقطہ یہ ہے کہ شب عاشور میں جناب زینب غش کھا رہی ہیں, اس کے پہلے بھی جناب زینب کو غش آ رہا ہے, لیکن کیا عصر عاشور کے بعد بھی جناب زینب کو کبھی غش آیا؟ یا عصر عاشور کا وہی لمحہ کہ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا لمحہ ہے, اس وقت جناب زینب کو غش آیا؟ جبکہ یہ اگر اس سے مقایسہ کریں, کمپیئر کریں شب عاشور سے, کوئی گناہ نہیں کہتے, سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گناہ, اس مصیبت کی حد تک سامنے آ گئی, لیکن یہاں پہ غش نہیں آیا جناب زینب کو. کیوں نہیں آ رہا, یہ اہم نقطہ ہے کہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ شب عاشور میں غش آ رہا ہے لیکن کوفے میں غش نہیں آ رہا ہے, شام کے دربار میں غش نہیں آ رہا ہے, کوفے کے بازار میں غش نہیں آ رہا, جبکہ کوفے کے بازار میں آج سے 22-23 سال پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ اسی بازار میں یہی کوفے میں درس دیتی تھیں, لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتی تھیں, خلیفہ کی بیٹی کے عنوان سے وہاں پہ تھیں, ابھی اسیر کے عنوان سے آئی ہیں, لیکن غش نہیں آ رہا ہے. شام کے دربار میں داخل ہونا ہوا, جو یہ بہت ہی سخت لمحات ہے, خود جناب زینب کے قول کے مطابق یہ بہت سخت لمحات ہے, جو کہ بہرحال کوفہ مسلمانوں کی بستی تھی, بہت سے اس میں چاہنے والے بھی تھے, لیکن شام میں یہودی بھی تھے, شام میں مسیحی بھی تھے, شام کا دربار ایک عجیب دربار تھا یزید کا دربار, لیکن وہاں پر جناب زینب کو غش نہیں آیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ بہت ساری ہو سکتی ہے, لیکن ایک وجہ جو سب سے زیادہ نمایاں وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی بھی انسان احساس کرے تو کسی نہ کسی حد تک اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے, اور وہ ہے ذمہ داری کا آنا. ذمہ داری آ گئی ہے تو اس کا احساس کرنا, اور احساس کر لینے کے بعد اس کو پوری طرح سے قبول کر لینا. مصیبتیں آتی ہیں انسانوں پر, لیکن وہ انسان جو ذمہ دار انسان نہیں ہوتے, وہ اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں, ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا, حتیٰ مرد ہوں, مثلا ایک معمولی سی مصیبت میں سب کچھ ان سے چھن جاتا ہے, صبر و سکون چھن جاتا ہے, شکوا کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, عجیب و غریب جملے آتے ہیں. کبھی انسان جو اسپتال کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے, ایسے اسپتال جہاں پہ موتیں ہوتی ہیں, اور دیکھیں کہ موت کے بعد جو لوگوں کے منہ سے, حتیٰ اچھے بھلے دیدار لوگوں کے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں, وہ واقعا وہ مناسب جملے نہیں ہوتے کہ انسان اس طرح بے صبری کا اظہار کرے. ٹھیک ہے مصیبت آئی ہے, مصیبت ٹھیک ہے, لیکن اس طرح بے صبری کا اظہار کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو ہلکا اس نے بنایا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ذمہ داری آنے کے بعد, جو اس کے پہلے ذمہ داری نہیں تھی, جب تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اس وقت تک اس قافلے کی ذمہ داری جناب زینب پہ نہیں تھی, اتنی ذمہ داری تھی کہ آنا ہے,
تو اس ذمہ داری آنے کے بعد تبدیلی آئی.
جی یعنی ایک اہم نقطہ یہ کہہ سکتے کہ جناب وہ آخری لمحہ وہ بھی تھا جب جناب زینب سلام اللہ علیہ تک جب امام حسین السلام رخصت ہونے لگے, تو رخصت ہوتے وقت بھی ایک گھبراہٹ جناب زینب کے دل میں ہے, اور اس گھبراہٹ کی بنیاد پر کبھی امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جاتی ہیں, کبھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آتی ہیں, پوچھا بھی کہ کیا ہوگا اس کے بعد. لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند جملے کہے ہیں آخر میں رخصت کے, ان چند جملوں کے ذریعے سے وہ ذمہ داری کے احساس جناب وہی دلایا ہے, احساس دلایا ہے کہ اب ہم آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں.
ابھی اس پر مزید بات کریں گے, ابھی اس تبدیلی پر, اس تبدیلی کی وجہ پر, اور آپ نے جیسے کہ بیان کیا کہ ذمہ داری کیا تھی اور کس طرح ادا کیا. ایک یہاں پر ہمیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, تو ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے, اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تو آئیے ناظرین، یہ چھوٹا سا بریک تھا اور پھر گفتگو شروع کرتے ہیں اسی موضوع پر. مولانا، ہماری بات چل رہی تھی جناب زینب کے کردار میں جو ایک تبدیلی آئی ہے عاشور کے بعد، ایک ذمہ داری آنے کے بعد، آپ اس کی کچھ وجہیں بیان کر رہے تھے.
جی ہاں، جو یہ تبدیلی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار میں آئی ہے وہ عصر عاشور کے بعد خاص کر جو بہت نمایاں ہو گئی تبدیلی، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ کہیں شب عاشور میں غش آ رہا ہے، اس کے پہلے جناب زینب گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، لیکن عصر عاشور کے بعد اتنی سخت مصیبتیں جناب زینب پر آئیں، لیکن کہیں پر جناب زینب کو غش نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ایک ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی ہے، اور اس ذمہ داری کو محسوس کیا، اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے قبول کرنا. چونکہ اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے، ذمہ داری تو بہت سے لوگوں پر آتی ہے لیکن ذمہ داری قبول نہیں کر پاتا انسان، یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس ذمہ داری کو قبول کر سکے، یا اگر قبول کر بھی لے اپنے آپ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، تو اس ذمہ داری کو ادا کر لینا یہ تیسرا مرحلہ جو سب سے زیادہ اہم مرحلہ ہے. ممکن ایک آدمی جوش میں آ کر اور جذبات میں آ کر یا اپنے آپ کو نہ سمجھ کر ایک ذمہ داری قبول کر لے، لیکن جب ذمہ داری کو ادا کرنے کی بات آئے، باری آئے، تو کمزوری دکھانا شروع کر دے. کہ یہ بہت ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان ذمہ داری کو ادا، اچھا بھلا انسان چھوٹی سی ذمہ داری اس کو دے دی جاتی ہے، مثلا ایک امام باڑہ، ایک حسینیہ، اس کو چلانا ہے، ایک انجمن کو چلانا ہے، وہ طرح طرح کی جو ہے، کبھی بد اخلاقی، کبھی غصہ کرتا ہے، کبھی بگڑتا ہے. مثلا ایک پروگرام کی ذمہ داری کسی پر دے دی گئی، ذمہ داری لے لی آدمی نے، اور لے لینے کے بعد بد اخلاقیاں سامنے آتی ہیں، غصہ سامنے آتا ہے، توہین، کبھی کبھی گناہ بھی کر دیتا ہے. ایک آدمی کی توہین کر دینا، ایک آدمی کا مذاق اڑا دینا، تھوڑی سی ذمہ داری آ کے انسان کو کیا، بالکل کمزور کر دیتی ہے، بالکل انسان کو جو ہے اس کے اختیار سے باہر کر، جبکہ معمولی ذمہ داریاں ہیں. لیکن ایک وقت اتنی بڑی ذمہ داری، چونکہ کربلا کا واقعہ، اور کربلا کے واقعہ کے سب سے بڑی جو ذمہ داری، صرف یہ نہیں کہ ہم بچوں کو سنبھال لیں یا ان کو ہم تسلی دے لیں یا ہم جو ہے ان کو کسی طرح محفوظ کر کے لے جائیں، جناب زینب کو صرف اتنا کام نہیں کرنا ہے. جناب زینب کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ ہم بچوں کو کسی طرح بچا لیں اور خواتین کو کسی طرح محفوظ رکھیں، خواتین کو تسلی دیں، خواتین کو دلاسا دینا، اس سے بڑی ذمہ داری کہ پورے کربلا کو دنیا کے سامنے، پوری کائنات کے سامنے، کہاں قیامت تک کربلا کا پورا پیغام جو دین کا پیغام ہے، کربلا یعنی جو دین کو نئی زندگی عطا کر رہی ہے، اس کربلا کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کربلا کو دشمن تک لے کے جانا ہے، دشمن کے دربار تک لے جانا ہے، دشمن کے دربار میں لے جا کر پہچانوانا ہے، امام حسین علیہ السلام کو پہچانوانا ہے. صرف خاموش نہیں بیٹھنا ہے، صرف ایک مصیبت زدہ خاتون کی اعتبار سے، کہ مصیبت زدہ خاتون ہے، جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں اسے برداشت کر رہی ہیں کسی طریقے سے، یہ نہیں جناب زینب. نہ، ایک طرف صبر کر رہی ہیں، دوسری طرف پیغام لے کے جا رہی ہیں، اور بہترین طریقے سے پیغام بھی پہنچا رہی ہیں. یعنی کمال یہاں پر ہے، کوفے میں خطبہ دینا، کوفے کے بازار میں خطبہ دینا، یزید کے دربار میں خطبہ دینا، اور اگر وہ تمام پیغامات جو اگر کربلا اگر وہ نہ ہوتا، مسلم امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم شہادت ہوتی، صرف کوفہ اور کربلا کا منظر نہ ہوتا اور یہ کاروان وہاں تک نہیں جاتا، تو شاید یہ اثرات جو کربلا کے پڑے ہیں تاریخ پر، جو پڑھیں گے اور مسلسل پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھتے. یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ایک خاتون ہیں، ان کو صرف چند جانوں کے بچانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، ان کو صرف چند مصیبتیں برداشت کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک بہت ہی عظیم پیغام، جو تمام انبیاء کی محنتوں کا ثمر ہے، جو رسول اللہ کی تمام محنتوں کا خلاصہ ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کی تمام کوششوں کا خلاصہ ہے، جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا خلاصہ ہے، وہ سب کو اٹھا کر لے جانا، اس کو لے جا کر کوفے میں، جو کوفہ اس وقت جو ہے مرکز اسلامی دنیا کا ایک اہم مرکز، وہاں پہنچانا، دربار یزید، اور شام میں پہنچانا. شام میں ایک ایسا علاقہ کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کو بیزار کر دیا گیا تھا، غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے بیزار کر دیا گیا تھا، وہاں پر لے جا کر اس طرح سے کربلا کو پہچانوانا، اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو پہچانوانا، اس طریقے سے تمام اہل بیت کو پہچانوانا، چونکہ وہ خطبے امام سجاد علیہ السلام کے ہوں یا جناب زینب کے، وہاں پر پڑھیں، اس میں یہی امام حسین علیہ السلام کیا ہیں، کس گھرانے سے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی اتنا اپنے آپ کو پہچان، ضرورت تھی وہ، کیونکہ اپنے آپ کو نہیں پہچانوا جا رہا ہے وہاں پر، امام کو پہچانوانے کے ذریعے سے میں دین کی صحیح شکل کو پہچانوا جا رہا ہے، یہ کام جناب زینب انجام دے رہی ہیں. بس تین مرحلے جو ہوتے ہیں، ایک تو ذمہ داری کا احساس کرنا، وہ جناب زینب کو وہ تو پہلے سے تھا، یعنی وہ تھا تبھی شوہر کو چھوڑ کے آ گئیں، شوہر سے اجازت لے کے آ گئیں، احساس ذمہ داری، سختیاں برداشت کرتے ہوئے. پھر جب ذمہ داری کا وقت آ گیا کہ اب ذمہ داری لینا ہے، سخت ترین لمحات میں کسی بھی خاتون پر دنیا کی پوری تاریخ میں آدم سے لے کر قیامت تک کسی بھی خاتون پر اتنا سخت لمحہ مشکل ہے. ابھی تک تو تاریخ میں کبھی نہیں پڑا ہے, بعد میں بھی مشکل ہے کہ اتنا سخت لمحہ کسی پر آیا ہو. اور ایسے سخت ہی لمحے میں ذمہ داری, اور وہ بھی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری, یہ جناب زینب کو دی جا رہی ہے. احساس ہے ذمہ داری چونکہ پہلے سے تھا, نہ ذمہ داری کو قبول کر لیا. اب ذمہ داری قبول کر لینے کے بعد جب ادا کرنے کی باری آئی تو جناب زینب ذمہ داری کو کتنی خوبصورتی سے ادا کر رہے ہیں, یہ ایک بات کا مرحلہ ہے کہ جو کربلا سے شروع ہوتا ہے اور وہ شام تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ذمہ داری کو ادا کرنے کی جناب زینب کو.
جیسا کہ آپ نے مصیبتوں کا تذکرہ کیا کہ اتنی عظیم مصیبتیں تھیں اور اتنی زیادہ مصیبتیں, طرح طرح کی الگ الگ طرح کی مصیبتیں تھیں, جسمانی اور ذہنی, لیکن ساری مصیبتیں, اور یہ ساری مصیبتیں ایک دو دن کی بھی نہیں تھی بلکہ کافی زمانے تک رہی, لیکن اس ساری مدت میں جامع زینب نے اہل حرم کا ساتھ نہیں چھوڑا, آپ ان کے لیے سہارا بنی رہی, تو اس ان کے اس کردار سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟
جی ہاں, وہ دو اس میں دو نقطے ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ مصیبتوں کا اتنا طولانی ہونا, یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے انسانی زندگی کے لیے, اور یہاں سے بہت سارا انسان درس لے سکتا ہے, یعنی واقعا بہت درس مل سکتا ہے کہ چند لمحے کی مصیبت اگر آدمی کے اوپر آئے اور چلی جائے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک آیا اور آدمی تھوڑی دیر کے لیے, البتہ اسی اتنی دیر میں بھی انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے اکثر اوقات میں, لیکن خود چند لمحے کی مصیبت. لیکن عجیب یہ ہے کہ یہ بہت ہی لمبا سلسلہ ہے. اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اگر ایک روایت کے ساتھ کم سے کم 40 دن کا, اگر مثلا پہلی ایک روایت, دوسری روایت ایک سال, مثلا ایک سال سے بھی زیادہ مثلا زندان شام میں رہنا اور یہ سلسلہ جو ہے جاری رہنا, اس اعتبار سے دیکھیں تو انسان واقعا بہت ہی حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ واقعا اتنی مصیبت میں کیسے ایک انسان, یعنی صبر کا اتنا بڑا نمونہ کیسے دیکھنے کو مل سکتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے صبر. صبر یعنی مصیبتوں میں اپنے آپ کو مضبوطی سے باقی رکھنا. صبر کے ہمارے یہاں جو تصور ہے کہ ظلم کو برداشت کرنا, یہ برداشت ہے, یہ صبر نہیں ہے. صبر یعنی ہاں جی ہاں, یہ تو اس کو صبر نہیں ہے. صبر کا اصل تصور ہی بالکل ہمارا الٹا ہے, یعنی صبر کے مفہوم بالکل جو ہے کنسیپٹ الٹا ہے ہمارے ذہنوں میں عام طور سے ہوتا ہے. صبر یعنی ہر سختی میں, ہر مصیبت میں اپنے اندر کمزوری نہ آنے دینا. اس ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کے مقابلے میں کمزور نہیں ہو جانا. ہمارے یہاں صبر یعنی ظلم کو برداشت کرنا, یہ صبر نہیں ہے. جناب زینب وہاں ظلم کو برداشت نہیں کر رہی ہیں, ظالم اپنا ظلم کر رہا ہے, لیکن جناب زینب اپنے پیغام کو لے کر کربلا سے لے کر شام تک جا رہی ہیں بہت ہی صبر کے ساتھ, بہت ہی مضبوط ارادے کے ساتھ, ذرہ برابر کہیں پہ کمزوری نظر نہیں آ رہی ہے. جیسا کہ اس کے پہلے عرض کیا کہ نہ کوئی غش کی کیفیت طاری ہو رہی ہے, نہ کوئی کمزوری کا اظہار, حتی ذرہ برا, حتی کہ گفتگو میں بھی جو کمزوری, چونکہ عام طور سے اتنی مصیبتیں پڑ جانے کے بعد انسان گفتگو کرنے میں اس کی مظلومیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جناب زینب نے جو گفتگو کی ہے ابن زیاد سے کوفے میں, کہ ابن زیاد پریشان ہو گیا, اس حد تک پریشان ہوا کہ قتل کا حکم دے دیا, جناب زینب کو قتل کر دیا ہے, اس حد تک کہ وہ بھی میرا روکنا پڑا کسی طرح سے. اس طرح یزید کے دربار میں جناب زینب کی اس طرح سے گفتگو کرنا, اور گفتگو میں اتنی عظمت جو نظر آ رہی, مثلا ابن زیاد چاہتا ہے کہ جناب زینب کے دل کو اور دکھائے, جو جناب زینب نے گفتگو کی اس کے لیے عجیب تھا کہ ایسے ماحول میں, ایسے حالات میں ہمارے دربار میں آ کر ایک خاتون جس پر اتنی مصیبت آ چکی ہے وہ کیسے گفتگو کر سکتی ہے, وہ بول کیسے سکتی ہے, اس کے دل میں اتنی طاقت کہاں سے پیدا ہوگی وہ کچھ بولے, اس کی زبان میں کوئی جملہ جاری ہو. لیکن جناب زینب نے جو گفتگو کی تو اس کو شرمندہ کیا. اس کے بعد اس نے ایک بہت ہی سخت جملہ کہا کہ جس سے یہ لگے جناب زینب تکلیف اور وہ غم اور وہ مصیبت جو ابھر کر سامنے آ جائے, لیکن ان تمام حالات میں بھی جناب زینب نے پورے صبر کے ساتھ اس کو کمزور کیا, نہ کہ خود کمزوری. وہ کہہ رہا تم نے کیا دیکھا, اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ. جناب زینب یہاں ان جملوں سے پہچانی جاتی ہیں, یہ کردار جناب زینب السلام علیکم, اللہ نے کیا کیا. فرمایا کہ ما رائے تو منہ الا جمیلا, میں نے اللہ سے جمیل خوبصورتی اور جمال اس کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. یعنی کربلا کے اتنا دردناک منظر جس کو ابھی 1370-75 سال گزر جانے کے بعد بھی انسان جب سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے, اس کے آنکھوں کے آنسو نہیں رک پاتے. اس منظر کو اور اس پورے واقعے کو جناب زینب جو یہ جو گزارش کر رہی ہیں, جو بیان کر رہی ہیں کہ میں نے اللہ سے, اللہ کی طرف سے جو کچھ دیکھا وہ جمال ہی جمال دیکھا, حسن ہی حسن دیکھا, خوبصورتی دیکھی, سارا منظر ہمارے لیے خوبصورت تھا. یعنی خود کمزور نہیں ہوئی, دشمن کو سامنے کمزور کیا. یہ جناب زینب, یا مثلا 11 محرم کو جو جناب زینب نے جا کر جب الوداع کا وقت آیا, الوداع کے وہ ایک ایسا منظر تھا کہ یہ ظالموں کی طرف سے تھا کہ اس منظر سے ہم گزارے تاکہ کمزور کر دیں ان کو. اور چونکہ مقتل سے گزارا گیا بیویوں کو, مقتل بھی وہ مقتل قابل بیان نہیں, جس مقتل میں تمام شہداء کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی لاش کی کیفیت کیسی ہے وہ کیسے بیان ہو سکتی ہے. اور وہ بیان ہونا تو دور کی بات, جناب زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں وہ کیفیت. لیکن وہاں پر بھی جناب زینب نے جا کر عجیب دعا کی, پہلے دعا کی بعد میں گریہ بھی کیا, گریہ ایک فطری چیز ہے, ایسے منظر پر روئے گا انسان. لیکن دعا بھی کی, پروردگار ربنا تقبل منا حاضل قربان, پروردگار اس قربانی کو قبول کر لے. اور تو بعض روایتوں میں حاضل قلیل, اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے. پھر مرثیہ بھی پڑھا, لیکن مرثیہ پڑھنے کے وقت بھی آپ کو وہی چیز ہے, جناب زینب کو وہ ذمہ داری اپنی یاد ہے, ذمہ داری نہیں بھولی ہیں. یعنی دردناک ترین لمحے میں وہاں لاشوں کے سامنے جناب زینب مرثیہ پڑھ رہی ہیں, لیکن جو ذمہ داری کا احساس ہوئی ہے کہ جب میری یہ حالت ہے تو میرے بھتیجے کی کیا حالت ہوگی, جب مجھ پر یہ غم طاری ہے تو امام سجاد پر کیا غم طاری ہوگا. اور جیسے ہی ذمہ داری کا یہ احساس ہوا, اب بھائی کی لاش کا خیال نہیں ہے, اب اپنے بھتیجے کا خیال ہے. بھائی کی لاش کو چھوڑ دیا, جناب سجاد کے پاس آ گئی, بیٹا تمہاری کیا حالت ہے. چونکہ حالت غیر تھی امام سجاد, یعنی امام سجاد علیہ السلام کی بھی حالت غیر تھی, چونکہ منظر ہی ایسا تھا. لیکن جناب زینب اس منظر سے بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے بہت ہی عظمت کے ساتھ اور بہت ہی بلندی کے ساتھ اس منظر سے نکلی, پھر کوفے آئیں, پھر شام میں آئیں. درس یہیں پہ ملتا ہے. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے سختیوں میں, چونکہ قرآن کی آیت ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کو رنج و غم میں پیدا ہی کیا گیا ہے. انسان اس لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا کہ وہ صرف خوشی کے عالم میں زندگی گزارے. خوشی کے عالم میں اگر زندگی گزارے انسان تباہ ہو جائے گا. اگر ایک انسان کو صرف خوشی ہی خوشی دی جائے مسلسل, اور اس پر کوئی بھی سختی نہ آئے, کوئی بھی مصیبت نہ آئے, تو وہ انسان تباہ ہو جائے گا کسی بھی مرحلے میں ہو. مثلا ایک اسٹوڈنٹ کو, ایک طالب علم کہا جائے کہ تم خالی تمہیں جو بھی پسند ہو وہ کرو, پسند کی چیزیں وہ کرنا شروع کرے, اور ذرا بھی سختی اپنے اوپر قبول کرنا پسند نہ کرے, تو یہ نہیں پڑھ سکتا. اس لیے زندگی کے ہر مرحلے میں انسان اگر سختی کو قبول نہ کرے تو کامیاب نہیں. کامیاب انسان وہ ہوتے ہیں جو سختیاں قبول کرتے ہیں. خوب سختیوں میں انسان کیا کرے, چونکہ یہ تو ہونا ہے, انسان پر سختیاں آنا ہے. خوشیاں بھی آتی ہیں, لیکن خوشیوں کے ساتھ ساتھ سختیاں واجب اور ضروری ہیں, اس کے بغیر انسان بن ہی نہیں پائے گا. اس کا ایک بہت بڑا پورا فلسفہ جو امتحان کے وہ یہی ہے کہ انسان نہیں بن پائے جب تک اس کے اوپر سختیاں نہ آئیں, سختیاں اٹھائے بغیر. اب سختیوں میں کیا کرے انسان, سختیوں میں جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا نمونہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نمونہ. بہت سے نمونے ہیں, صرف ایک نمونہ نہیں ہے, کربلا کے اور بہت سارے نمونے ہیں, لیکن اس میں جناب زینب ایک نمبر. چونکہ ایک خاتون ہے, اور ایک ایسی خاتون کی جو تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں سختیاں آئی ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک سلسلہ ہے سختیوں کا جو جاری ہے, ان سب میں صرف سختیاں نہیں اٹھا رہی ہیں, ذمہ داری کو ادا کر رہی ہیں. ذمہ داری کو سر نہیں ادا کر رہی ہیں, بہترین طریقے سے ذمہ داری کو ادا کر رہی ہیں. نہیں معلوم کہ اس مقام پر اگر کتنے بھی عظیم انسان ہوتے اور اس مقام پر ان کو رکھ دیا جاتا, کس طرح وہ ذمہ داری کو ادا کرتے, شام کے دربار میں کس طرح بول سکتے. لیکن جناب زینب بولی ہیں, صرف بولی نہیں بلکہ کربلا اس طرح سے کربلا کے پیغام کو پہنچایا ہے جناب زینب نے کہ بہت ہی, یہ آخری جملہ ہے سمجھ لیجیے, کہ بہت ہی کم وقت لگا. لوگ کہتے تھے کہ جب حاکم شام معاویہ, جب حاکم شام تھا اس کا, جب کہتے تھے یہ نہیں سوچتے تھے اتنی مضبوط حکومت تو ختم ہی نہیں ہو سکتی بنی امیہ کی حکومت. لیکن واقعہ کربلا کے بعد, اور واقعہ کربلا میں خاص کر وہ کردار جو جناب زینب امام سجاد السلام نے ادا کیا, اس کے بعد کتنے دن لگے اس حکومت کو ختم ہونے میں, ایک ہی سال بعد جو ہے شروع ہو گیا قیام. اور قیام اتنا سلسلہ جاری رہا کہ ایک نصف سنچری گزرتے گزرتے, آدھی سنچری, 50-60 سال گزرتے گزرتے پوری بنی امیہ کی حکومت ہی ختم ہو گئی. اور بنی امیہ کے بعد بنی عباس ہے, ان کو بھی کربلا نے بہت مشکلات, یہ ایک الگ گفتگو ہے نا, کہ کربلا نے ظلم کی دنیا میں کتنی ہلچل مچا دی ہے, ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے. اور اس میں, اس کربلا کے پورے کردار میں جناب زینب کا یہ عظیم کردار ہے جو انہوں نے کربلا سے لے کر شام تک ادا کیا.
بہت بہت شکریہ مولانا. تو ناظرین, یہ تھی ہماری گفتگو جناب زینب کے کردار کے متعلق. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس کردار سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ.